بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز بارہویں پارے کے دوسرے پائے پاؤ سے ہوا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. قوم ہود کا تذکرہ ہے، بلکہ حضرات انبیاء کے تذکروں کا ایک سلسلہ ہے جن میں پہلے قوم ہود کا ہے کہ قوم عاد جو اپنے قد و قامت کے لحاظ سے غیر معمولی قوم تھی، غیر معمولی، اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا، انہوں نے توحید کی دعوت دی، اور ساتھ پیغمبر نے یہ اعلان بھی کیا کہ مجھ سے تم سے کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی معاوضہ، کوئی اجر میں اپنی تبلیغ پہ تم سے نہیں لینا چاہتا، تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو، اور اس کی دنیاوی برکتیں بھی اللہ تمہیں دے گا کہ پہلے سے زیادہ اللہ تمہیں خوشحالی دے دے گا، اللہ رحمت کی بارشیں بھیجے گا. تم اگر اللہ کے سامنے معافی مانگو گے، اللہ رحمت کی بارشیں بھیجے گا. پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی فرمایا کرتے تھے، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو اس استغفار کثرت سے اور اہتمام سے کرے گا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، اور اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دے گا، اور اللہ اسے روزی وہاں سے دے گا کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا. کتنا بڑا وظیفہ ہے، اور نبی کی سچی زبان سے یہ وظیفہ ملا ہے، نبی کی سچی زبان سے وظیفہ ملا. تو استغفار کے اندر بڑی طاقت ہے، اس سے دنیا کی برکتیں بھی ملتی ہیں اور آخرت میں نجات بھی ملتی ہے. تو حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام، استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوۃکم، اللہ رحمت کی بارشیں بھیجے گا. اللہ کی رحمت کی بارش کھینچنے کا ایک طریقہ یہی ہے، قوم اللہ کے سامنے استغفار کرے. جب دھرتی سے گناہ کم ہوتے ہیں تو رب کے آسمان سے پھر رحمت کی بارش ہوا کرتی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. لیکن قوم نے انکار کیا، کہا آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور آپ کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت بھی تو نہیں ہے، اور اگر آپ کا خاندان کی رعایت نہ ہوتی تو ہم آپ کو کب سے اپنی بستی سے بھی نکال باہر کرتے. ایسی سرکش قوم تھی. پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہیں بھی اللہ نے بڑی طویل عمریں دی تھیں، بڑی طویل عمریں ان کے پاس تھیں، جوانیاں ان کی 300 سال کے بعد ہوا کرتی تھیں، جوانیاں، اور ایسی صحت مند قوم سمود. حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بھی اللہ کے دین کی طرف بلایا، وہ کہنے لگے صالح، تجھ سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھی، تو قوم کا نام روشن کرے گا، یہ کیا ملا والی باتیں کر رہے ہو. قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا، تجھ سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھی. جب تک حضرت صالح نے اللہ کی توحید کی بات نہیں کی تو قوم کی نظروں میں بڑے معزز، بڑی عزت، بلکہ وہ چاہ رہے تھے کہ اسے اپنا سردار اور اپنا بادشاہ بنا لیں گے. جب دین حق کی دعوت دی تو قوم دشمن بن گئے، کہنے لگے یہ صالح یہ کیا کر رہے ہو، ہم سے تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی. کسی نوجوان بیٹے کو اللہ ہدایت دے دے تو بس اوقات بے دین باپ بھی کہتا ہے، بیٹے تجھ سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھی، تجھے میں نے اتنا پڑھایا، اتنا لکھایا، یہاں بھیجا، یہ کیا ہو گیا، داڑھی رکھ لی تو نے، مسجد میں جا بیٹھا ہے، تو اسے تو بڑی ہم نے امیدیں وابستہ کر رکھی تھی. تو وہاں بھی قوم کہنے لگے یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، تو اسے تو بڑی امیدیں تھیں، تو ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے جو ہمارے آبا و اجداد میں چلا آ رہا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. صالح نے فرمایا اللہ کی طرف سے مجھے واضح برہان اور دلیل ملی ہے، اسی کی روشنی میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، اور ساتھ اپنا دوسرا مقصد بنایا کہ ہم قوم لوط کو ہلاک کرنے بھی آئے ہیں. جب وہ انسانی شکل میں فرشتے آئے تو ابراہیم اگرچہ اللہ کا نبی ہے لیکن پہچان نہ سکا، انسانی شکل میں پہچان نہ سکے فرشتوں کو. جلدی سے بچھڑا بھون کے سامنے پیش کر دیا. لا تصل الی, انہوں نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا. جب ہاتھ نہ بڑھایا تو عربوں کے ہاں یہ رواج تھا, جو کسی کا گھر کا نمک نہ پا کھائے تو خطرہ ہے کہ نقصان پہنچانے کے لیے آیا, اور جب کوئی کسی کے گھر کا نمک کھا لیتا تو گھر والا مطمئن ہو جاتا کہ اب یہ نمک حرام نہیں کرے گا, اب نقصان نہیں پہنچائے گا. یہاں تو 10 سال کے بعد بھی باورچی کام کرتے کرتے 11 سال میں سب کچھ لوٹ کے لے جاتا. تو وہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ اتنا تھا, اتنا احسان شناسی تھی, کسی کا نمک کھاؤ تو اسے نقصان نہ پہنچاؤ. ہاں, اور یہاں نمک کھا کر ہی پلتا ہے اور پھر بھی ہاں ظلم کرنے سے اور زیادتی کرنے سے باز نہیں آتا. تو جب اس نے ہاتھ نہیں بڑھائے تو ابراہیم کہنے لگے, ڈر گئے, کوئی نقصان پہنچانے کے تو نہیں آئے. فرشتوں نے کہا, نانا ہم اللہ کے فرشتے ہیں, پیغام لے کے آئے, اللہ تجھے بیٹا دینے والا ہے. پردے میں کھڑی تھی بیوی, امرأت قائمت فضحکت, اور اگلے قرآن کی آیت میں یوں اس نے خاتون نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا, کہا میرا بیٹا اتنی بڑھاپے میں اور ابراہیم کا اس حال میں بیٹا ہوگا؟ فرمایا, ہاں اللہ نے اسی موسم میں تمہارے لیے بیٹے کا فیصلہ کیا ہے. اور ہمارا دوسرا مقصد قوم لوط کو ہلاک کرنے کا ہے. ابراہیم کہنے لگے, ابھی ہلاک نہ کریں, شاید ہدایت پہ آ جائے, شاید ہدایت پہ آ جائے. اتنا اصرار کیا کہ اللہ نے اسے پیار کے انداز میں قرآن میں جھگڑے سے تعبیر کیا. ابراہیم تو جھگڑے میں پڑ گیا کہ روک دو عذاب, روک دو. ہاں, اور ہے بڑا ابراہیم نرم دل اور بڑا ہی آہوزاری کرنے والا. تو اس کا تذکرہ فرمایا, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ذکر فرمائی. ادھر قوم لوط کی ہلاکت کے لیے, اس لیے کہ قوم جہاں شرک کے اندر مبتلا تھی, اسی طرح دھرتی کا سب سے خباثت والا گناہ ہم جنسی کا مرض بھی ان کے اندر پروان چڑھ رہا تھا. ہم جنسی کہ مرد مرد سے شہوت پورا کرتا اور عورت عورت سے, یہ مرض گندہ ان کے اندر موجود تھا. تو فرشتے انہیں ہلاک کرنے کے لیے آئے, اور جب حضرت لوط کے پاس پہنچے, خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے, تو حضرت لوط گھبرا گئے کہ میری قوم کو پتہ چل جائے گا اور یہ میرے مہمان ہیں, انہیں بھی نہ پتہ چلے گا یہ فرشتے ہیں. گھبرا گئے, قوم ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے رسوا کر دے. قوم آ گئی, کہا لوط ہمارا راستہ چھوڑ دو, ہمارے یہ نوجوان ہمارے حوالے کر دو. حضرت لوط بڑے گھبرائے کہ مہمانوں کے سامنے یہ ظالم مجھے رسوا کرا رہے. کہا تمہاری گھر کی عورتیں موجود ہیں, ہاں تمہارے لیے انہیں کا حق ہے, ان سے اپنی زندگی گزارو, مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو. ادھر جب فرشتوں نے دیکھا لوط گھبرا رہے ہیں, تو فرمایا آپ نہ گھبرائیں, ہم اللہ کے فرشتے ہیں, نہ یہ ہمارے قریب ہی نہیں آ سکتے, اور آپ راتوں رات اس بستی سے نکل جائیں, ہم نے اسے ہلاکت کا فیصلہ کیا ہے. یہ سرکش قسم کے لوگ 4 مختلف بستیوں میں رہتے تھے, اللہ نے حکم دیا انہیں ہلاک کر دو, فرشتوں نے انہیں اوپر اٹھایا اور زمین پہ پٹخ دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود, اوپر اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا اور پھر نشان زدہ پتھر آسمان سے اس کی پتھروں کی بارش کی. بے حیا قوم تھی, گندی قوم. اللہ بہت سارے گناہ وقت تک برداشت کرتا ہے, لیکن کسی سوسائٹی میں بے حیائی اور فحاشی زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتا, یہ زیادہ برداشت نہیں کرتا. اوپر سے پتھر برسائے, برباد کر دیا. پھر قوم مدین کا تذکرہ ہے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہیں کہا کہ ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارنا, پورا پورا ناپ تول کرنا, ملاوٹ نہ کرنا. قوم کہنے لگی, شعیب جب تک تو نماز کی بات کر رہا تھا سمجھ میں آ رہی تھی, معاملات میں بھی تو باتیں کرنے لگ گئے. معاملات میں ہم آزاد ہیں, جیسے آج مسلمان مسجد میں تو کہتا ہے اللہ, بازار میں کہتا ہے آزاد, جیسے میں چاہوں گا کماؤں گا. کہنے لگے, یا شعیب تیری نماز ہمیں معاملات سے بھی حکم دے رہی ہے کہ معاملات میں یوں کریں یوں کریں, معاملات ہم اپنی مرضی سے کریں گے. تو اس قوم کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے فرعون کو دعوت دی، نہ مانا تو اس کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، پھر جنت کا تذکرہ، پھر جہنم کا تذکرہ، اور پھر اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ استقامت سے دین پہ چلتے رہیں اور اللہ کے فرما بردار رہیں، اور پھر اللہ نے سورہ یوسف کا نزول فرمایا، اس میں پورا حد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تفسیری تذکرہ ہے۔ یہودیوں کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے کہ یعقوب کی اولاد تو فلسطین میں رہا کرتی تھی، یہ مصر میں کیسے آ گئی؟ سوال اس لیے کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب نہ دے پائیں گے تو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ یہ نبی ہے تو اسے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے پوری صورت اتار دی اور اس میں ساری تفصیل بتائی کہ یعقوب کی اولاد مصر کیسے پہنچی، اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس کا آغاز یوں ہے کہ ابراہیم حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھی، 11 ستارے دیکھے، سورج چاند دیکھا، وہ ان کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ ابا یعقوب تھے، بیٹے نے ابا سے کہا ابا میں نے یہ خواب دیکھی ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 2 بیٹے ایک بیوی سے، بنیامین اور یوسف، اور باقی 10 بیٹے دوسری ماں سے، دوسری بیوی سے تھے، 11، کل 12 بیٹے تھے۔ تو حضرت یوسف نے جب یہ خواب دیکھی تو ابا نے کہا بیٹے اپنے سوتیلے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہیں شیطان ان میں تیرے لیے حسد نہ پیدا کر دے، اس لیے احتیاط کرنا۔ ہاں میرے عزیزو، طریقہ بھی یہی ہے، اللہ نعمتیں دے تو اسے زیادہ ظاہر نہ کرو، جب دور حسد کا ہو اور دور جو ہے کہ برائی چاہنے کا ہو تو نعمتیں چھپا کے رکھو۔ آج کا انسان ہوتا کم ہے، دکھاتا زیادہ ہے، پھر جب خطرات بڑھتے ہیں تو پھر روتا بھی ہے، طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا بہت مبارک لیکن اس کا زیادہ اظہار نہ کرو، حاسد بڑھیں گے، خطرات بڑھیں گے۔ تو دانا باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا بیٹے زیادہ تذکرہ نہ کرنا، اس کا خاموش رہنا، یہ اندازہ ہے کہ اللہ تجھے نوازنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف کے بھائی اس کے بدخواہ بن گئے اور کہنے لگے ابا یوسف کا بڑا خیال رکھتا ہے، ہمیں تو پوچھتا ہی نہیں، ایسا کرتے ہیں اسے قتل کر دیں، اور قتل کرنے کے بعد پھر توبہ کر لیں گے، یا کسی ویرانے میں ڈال دے تاکہ باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے اور باپ کی پوری توجہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ چنانچہ طے یہ ہوا کسی ویرانے میں ڈال دیتے ہیں۔ ابا سے کہا ابا آپ یوسف کو میرے ساتھ، ہمارے ساتھ بھیجیں، باہر جائیں گے، جنگل میں ورزش کرے گا، تازہ ہوا لے گا، شاندار پھل کھائے گا، ذرا اس کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ ابا کی زبان سے نکل آیا تم ایسا نہ ہو کہ غفلت میں کھیل رہے ہو، کوئی بھیڑی آئے اور اسے اچک کے لے جائے۔ انہوں نے یہ بات محفوظ کر لی، ابا کو اصرار کر کے اجازت لے ہی لی، حضرت یوسف کو لے گئے، اور جب لے گئے تو واپس شام کو روتے روتے آئے، ابا بھیڑیے نے کھا لیا، اور خون بھی لگا کے قمیض پہ آ گئے۔ لیکن گناہ کا اثر ہوتا ہے کہ عقل کام نہیں کرتا، عقل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ قمیض تو لے کے آئے لیکن بغیر پھٹی ہوئی، سلامت لے کے آئے، کہا بڑی سمجھدار بھیڑیا ہے کہ بیچ سے یوسف نکال دیا اور قمیض سلامت موجود ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ ان کا اپنا مکر و فریب ہے۔ فرمایا میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور صبر کرتا ہوں۔ اور پھر کنویں میں تاجر آئے اور انہیں ایک ڈول ڈالا، اس میں یوسف اوپر آئے، انہوں نے عزیز مصر میں جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد وہاں عزیز مصر وزیر خزانہ تھا، اس نے خرید لیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا ذرا اس کو سنبھال کے رکھنا، ہماری اولاد نہیں ہے، یہ کام آئے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوتے چلے گئے، اور سبحان اللہ، ایک نیکی کا حسن اور ایک ویسے شباب کا حسن جب دونوں مل گئے تو آپ پر جو مردانگی اور جوانی کا حسن تھا وہ ایسا شاندار تھا کہ وہ عورت فریفتہ ہو گئی، اور اور اس نے گناہ کی دعوت دینا شروع کر دی۔ جب اس نے گناہ کی دعوت دی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پاک دامنی کے اعلیٰ درجے پہ، ہاں اعلیٰ درجے پہ، فرمانے لگے انہ ربی احسن مسواج، میرے اللہ نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، مجھے حیا آتی ہے اس کی نافرمانی کرتی ہوئی، ہاں حیا آتی ہے۔ اور اس نے اپنی طرف سے سارے دروازے بند کر دیے تھے اور گناہ کا سارا سامان اکٹھا کر لیا تھا، آپ بھاگ کھڑے ہوئے، اور جب آپ نے قدم بڑھائے اور اپنی سی کوشش کر لی، اللہ نے بند دروازے کھول دیے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ, دروازے کھول دیے. آج بھی میرا دیدہ کوئی کتنے ہی برے ماحول میں پھنس جائے لیکن اپنی سے ہمت کرے, پھر آگے معاملہ اللہ اپنی قدرت سے دکھائے گا. ہاں, اپنی قدرت سے اللہ دکھائے گا. یہی ہے گناہوں سے بچنے کی دو صورتیں, تو یہی ہیں. ایک, اللہ کی نعمتوں کا استحضار رہے کہ مجھے اللہ کا لحاظ آتا ہے, نعمتیں, حسن, جوانیاں, دولت, مال, شباب, ہڈیوں کا گودا, جسم میں گرم خون, یہ نعمتیں اللہ کی, اور پھر اللہ کی نافرمانی میں استعمال کروں, اس سے اپنے ضمیر کو بیدار کرے. یہ سوچ کے اپنے ضمیر کو بیدار کرے. اور دوسرا, اپنی سی کوشش کرے, ہمت کرے, پھر اللہ راستے کھولا کرتا ہے. چنانچہ ایسا ہی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھاگ کھڑے ہوئے, عورت پیچھے پیچھے سے, اس نے پیچھے سے قمیض پکڑی, پیچھے سے قمیض پھٹ گئی. جیسے ہی دروازے پہ پہنچے تو عدید مصر کھڑا ہے, فوراً اس کی زبان بدلی, اس نے تیرے حرم میں حملہ کیا ہے اور اس کی سزا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے. بولی بدل گئی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں, اس نے میرے سے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہاں اللہ نے انتظام کر دیا. ایک گواہ کہنے لگا, یہ دیکھو قمیض پیچھے سے پٹی ہے, آگے سے پٹی ہے. اگر پیچھے سے پٹی ہے تو مطلب ہے کہ یوسف بھاگ رہا, یہ پیچھے سے کھینچ رہی ہے, غلطی عورت کی ہے. اگر آگے سے پٹی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یوسف حملہ کر رہا, وہ بچا رہی, آگے سے قمیض پٹ گئی. دیکھا تو قمیض پیچھے سے پڑ گئی. وہ کہنے لگا, غلطی تیری ہی ہے, اپنی غلطی کی معافی مانگ. اور ساتھ کہنے لگا, عورت کا مکر بڑا خطرناک ہے. ویسے عورت کو اللہ نے دنیا کا قیمتی سامان بنایا ہے, بشرطیہ کہ نیک ہو. اور اگر یہ بگڑ جائے تو پیارے نبی نے فرمایا, خبائل الشیطان, شیطان اس جال کے ذریعے لوگوں کو شکار کرتا ہے. شیطان اس جال کے ذریعے لوگوں کو شکار کرتا ہے. اگر یہ نیک بن جائے تو عورت بن جائے تو خاندان بن جائے, عورت بن جائے تو خاندان بن جائے, اور عورت بگڑے تو سوسائٹی بگڑ جاتی. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے, الدنیا متاع وخیر المتاع المرأۃ الصالحۃ, دنیا سامان کی چیز, استعمال بہترین سامان یہاں کا نیک صالح عورت ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا, النساء وحبائل الشیطان, عورتیں شیطان کا جائل ہیں. آج جتنی شیطانی قوتیں ہیں وہ آج اسی عورت کے ہتھیار کو استعمال کر رہی ہے. ہاں, اس لیے کہ جہاں جس معاشرے کی عورت آوارہ ہو جائے گی, وہاں گھر اجڑ جائیں گے, گھر اجڑ جائیں گے. وہاں میاں بیوی کے اعتماد, محبتوں کی فضا نام کی چیز ہی ختم ہو جائے گی. وہاں گھر اجڑیں گے, خاندان اجڑ جائے گا, اولادیں ماں باپ کی نہیں رہیں گی. تو عورت کا مکر بڑا خطرناک ہے اگر یہ بگڑ جائے. جب یہ بات پھیل گئی اونچی سوسائٹی کے اندر, اور بات آگے نکل گئی کہ یہ تو کیسی عورت ہے, ایک غلام پر جو اپنا گھر کا ملازم تھا اس پر اسے دل دے بیٹھی. قد شغف حبا, عدید مصر کی بیوی نے یہ بات سن لی کہ میرے خلاف تذکرے ہو رہے ہیں مجلسوں میں, محفلوں میں. اس نے وہاں کی اپنی سوسائٹی کی عورتوں کی ایک دعوت کی, اور دعوت میں پھل دسترخوان پہ لگا دیے, اور سب کے ہاتھوں میں چھریاں بھی دے دی, سکینہ چھری بھی سب کے ہاتھ میں دے دی. حضرت یوسف کو کمرے میں کسی کام کے لیے باہر بلایا. جیسی ان عورتوں نے دیکھا یوسف کا حسن تو مبہوت رہ گئی, مبہوت سی ہو گئی, اور کہنے لگی, قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بشر ہے ہی نہیں, کوئی بہت ہی بڑا معزز فرشتہ ہے. بجائے اس کے کہ وہ پھل کاٹتی اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی, وقت نئی دیا ہوں انگلیاں کار بیٹھی, ہوش تب آیا جب انگلیوں سے خون بہ رہا ہے تو کیسا حسن ہوگا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ نے ساری دنیا میں حسن دو حصوں میں تقسیم کیا, آدھا ساری دنیا کو دیا, آدھا اکیلے یوسف کو دیا. لیکن فرمایا, اس سارے کا مجموعہ اللہ نے میرے محبوب محمد رسول اللہ کو دیا, اور یوسف کی دیکھنے والیاں ایمان نہ لائیں, انگلیاں کٹا بیٹھیں, اور میرے محبوب کو دیکھنے والے ایمان لا کر آپ کے دین کے لیے گردنیں کٹا بیٹھے. ہاں, انہوں نے آپ پر ایمان لایا اور پھر آپ کی خاطر گردنیں کٹوا دی. تو ایسی مبہوت ہو گئی حسن میں, ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دیں, اور کہنے لگی, یہ تو بہت بڑا فرشتہ ہے کوئی. اور ساتھ کہنے لگے, اگر اس نے میری بات نہ مانی جیل میں ڈلوا دوں گی میں. بڑی با اختیار خاتون تھی, اور سبحان اللہ, پاک دامنی بھی یوسف کی کمال کی تھی, کمال کی. اس لیے کہ یہاں شیطانی قوت بڑی طاقت کے ساتھ آئی تھی, اور گناہ پورے جسے کہیں کہ اختیار کے ساتھ آیا تھا، لیکن جب پاک دامنی ہو تو پھر اللہ راستے بھی خود نکال دیا کرتا ہے، اور پھر جسے کہیں کہ پاک دامنی کا جوہر بچانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، میں جیل کی کال کوٹری کے تنگ کو تنگ تنگ اور تاریک جگہوں پہ رہ لوں گا، اور جیل کی تنگ زوکھی روک سوکھی کھا لوں گا، اور زندگی کے دن جسے کہیں کہ اس تاریک زندگی کو برداشت کر لوں گا، لیکن اے اللہ مجھے یہ برداشت نہیں کہ میری پاک دامنی داغدار ہو جائے اور میری عفت پہ کوئی داغ آ جائے، مجھے یہ برداشت نہیں، میں جیل برداشت کر لوں گا لیکن یہ گندگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، آج دنیا میں حیا شرم غیرت سب کھوٹے سکے ہو گئے، ہاں سب کھوٹے سکے ہو گئے۔ آج باپ اور ماں یہ تو سوچتی ہے کہ میری بیٹی کو ڈگریاں مل جائیں، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ میری بیٹی کا حیا اور عفت کا حسن اور جوہر بھی بچے گا یا نہیں بیٹھے گا۔ آج باپ کو یہ فکر تو ہے کہ میرا بیٹا اچھی ڈگریاں لے لے، ٹھیک ہے بہت مبارک ہے، لیکن اس سے زیادہ فکر ہے کہ اس کا حیا کا جوہر عفت کا جوہر بھی بچے گا یا نہیں بچے گا۔ گھر میرے عزیزوں، زندگیاں حیا اور عفت اور پاک دامنیاں سے بنتی ہیں، ڈگریاں سے نہیں بنتی۔ پہلے حیا اور غیرت تھی تو روکے سوکے بھی گھر آباد تھے، آج ڈگریوں کے ڈھیر ہیں گھر اجڑ رہے۔ ایسی طلاق کی کثرت ہے کہ کبھی مسلمانوں نے ان طلاقوں کی کثرت کا ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حیا غیرت عفت یہ زندگی بناتی ہے۔ کہنے لگے اللہ میں سب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ حیا اور غیرت کا میرا ہیرا چٹک جائے یہ برداشت نہیں۔ جیل بھیج دیا تاکہ لوگوں کی زبانوں پہ تذکرے ختم ہو جائیں۔ اب یوسف جیل میں علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن نیک تھے، اور جب آدمی نیک ہوتا ہے تو جہاں جاتا ہے فضا بنا لیتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے اپنی نیکی اور پاک دامنی سے۔ جیل میں گیا، جیل میں رہنے والے قیدی، ان میں دو دربار کے شاہی دربار کے قیدی بھی تھے، ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دی ہے، وہ بھی جیل کے اندر موجود ہیں۔ چند دنوں کے بعد انہیں ایک خواب آتی ہے، دونوں کو خواب آتی ہے، خواب کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں خواب آئی۔ ایک نے خواب کیا دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، انگور نچوڑ رہا ہے یعنی شراب بنا رہا ہے۔ دوسرے نے خواب دیکھی کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے، اوپر سے پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، یوسف ہم تجھے نیک دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے خواب کی تعبیر بتا دو۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں، مجھ سے مانوس ہیں، اور میری عقیدت ان کے دلوں کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مخلوق خدا کے دلوں میں ان کی عقیدت عظمت آ گئی، تو بجائے اس کے کہ ان سے اپنے مفادات پورے کروائیں، ان کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، ان کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، ٹھیک ہے تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن تعبیر سے پہلے تمہیں ایک سبق سناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھو میں نے سارا کفریہ اور شرکیہ نظریہ چھوڑ دیا ہے، اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی زندگی اختیار کی ہے، میں توحید پرست بنا ہوں۔ یہ بتاؤ بہت سارے خدا ٹھیک ہیں یا ایک خدا ٹھیک ہے؟ توحید کی دعوت دی، انہیں اللہ سے جوڑا، اور پھر انہیں ان کی خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور کہا جہاں تک تعلق ہے نچوڑنے والا انگور، تو اس کا مطلب یہ کہ دوبارہ ملازمت پہ بحال ہو جائے گا اور بادشاہ کی خدمت کرے گا، اور جو سر پہ ٹوکرے جس نے دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور اس پر موت کی سزا نافذ ہو جائے گی، اور پرندے اس کو گوشت کو نوچتے رہیں گے اوپر سے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، خواب کی تعبیر بتا دی، اور جس کے رہائی کی امید تھی اسے کہا جب باہر نکلو تو بادشاہ سے کہنا ایک شخص بے قصور جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کی بھی ذرا فکر کر لو۔ چنانچہ جب باہر گیا، اللہ کی شان، شیطان نے اسے بات ہی بھلا دی، اسے یاد ہی نہیں رہا۔ کئی سال تک یوسف اور جیل میں پڑے رہے، کئی سال تک، اللہ کی شان۔ اب جب اللہ رہا کرنے کی صورت بناتا ہے تو اسباب بھی خود بنا دیتا ہے۔ اب حاکم وقت کو خواب آئی، اور کیا دیکھتا ہے کہ سات گائے ہیں، ہاں، وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف، ہاں، اور سات موٹی تازی گائیں، اور سات بالکل جسے کہیں کہ کمزور گائیں، ان کا تذکرہ، اور سات بالیاں تر پھا جسے کہیں کہ تازہ اور ساتھ خشک، یہ کیا ہے؟ ایک خواب دیکھی، اور اپنے وزراء اور مشیروں کو اکٹھا کیا کہ خواب دیکھی ہے، کوئی ہے اس کی تعبیر بتانے والا؟ تو کہا یہ پراگندہ خیال ہیں، ہم اس کو خواب سمجھتے نہیں، ایسی خیالات ہیں آپ کے. تو جب وہ ملازم جو شاہی دربار کا تھا اسے پتہ چلا خواب کا، تو اس نے کہا اچھا وہ ایک جیل میں ایک شخص تھا میرا دوست یوسف، ایسا کرو آپ مجھے وہاں بھیج دیں، میں آپ کے خواب کی تعبیر لے کے آتا ہوں. چنانچہ اسے جیل بھیجا گیا، اور جیل پہنچتے کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبی بقرات، خواب کی تعبیر بتا دو. سبحان اللہ، نبی کے اخلاق بھی کتنے بلند و بالا ہوتے ہیں، اور کتنا اعلیٰ اخلاق سے نبی متصف ہوتا ہے. تانا نہیں دیا، اب آ گئے اپنے مقصد کے لیے، اور جب ہماری بات تھی بالکل ہمیں بھول ہی گئے تھے. ہاں، خواب کی تعبیر بھی بتائی اور آنے والی مصیبت سے بچنے کی تدبیر بھی بتائی کہ ایک بہت بڑا قحط آنے والا ہے، قحط سالی تمہارے اوپر آنے والی ہے 7 سال. اس سے پہلے تمہارے جو 7 سال ہوں گے اس میں خوب غلہ ہوگا، لیکن اس غلے کو ان بالیوں سے نہ نکالنا، جتنا استعمال کرنا ہو اتنا نکال لینا، اور باقی بالیوں کے اندر ہی غلے کو رہنے دینا تاکہ کیڑا نہ لگے، اور پھر اس 7 سالے کو 14 سال میں استعمال کرنا، پھر اللہ تمہیں خوشحالی اور فراوانی دے گا، اور یوں قحط کے دنوں کے اندر تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں آئے گی. جب یہ خواب کی تعبیر لے کے آیا تو حاکم وقت نے کہا اتنا قیمتی آدمی جیل میں بیٹھا ہے، اسے باہر بلا کے لاؤ. اب جب رہائی کے لیے یہ شخص گیا، اب یوسف کہہ رہا ہے میں جیل سے نہیں نکلتا، میں جیل سے تب نکلوں گا ان عورتوں کو پہلے دربار میں بلاؤ، میرا معاملہ واضح کرو کہ میں اس نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے. یہ اس لیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یوسف کا کردار بہت صاف ہے. اس لیے کہ کوئی دین کا کام کرے اور اس کا کردار مشکوک ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں پھر اس کی عقیدت اور عظمت نہیں بیٹھتی. دین کی بات اثر انداز ہوتی ہی تب ہے جب سامنے والوں کے دلوں کے اندر کہنے والے کی عقیدت اور عظمت ہو، اور عقیدت اور عظمت نہیں تو کانوں سے بات ٹکراتی ہے، دل کی دنیا پہ حرکت نہیں کرتی. ہاں عقیدت ہوگی، عظمت ہوگی، پھر دل کی دنیا بدلے گی. تو کردار اتنا صاف اور شفاف ہو کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، اور اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اپنا کردار واضح کرے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر آ کر دین کی خدمت کا کام کرنا تھا، فرمایا باہر بعد میں آؤں گا، پہلے میرے کردار کے بارے میں بات واضح ہو جائے. ان عورتوں کو بلایا گیا، کیا معاملہ تھا؟ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کیا معاملہ تھا تمہارا جب تم نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں؟ انہوں نے کہا حضرت یوسف بڑا پاک دامن ہے، ہم نے اسے بڑا گناہ کی طرف آمادہ کیا، لیکن بڑا ہی جسے کہیں کہ عفیف اور پاک دامن ہے. اور وہاں عدید بصر کی بیوی بھی کہنے لگی اب بات واضح ہو گئی، اب بات واضح ہو گئی ہے، اور یوسف بڑا سچا ہے کردار کا، بڑا سچا ہے، اور اللہ خائن لوگوں کے تدبیروں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سارا میں نے انتظام اس لیے نہیں کیا کہ اپنی پاک بازی کا اعلان کروں، بلکہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ تاکہ عدید مصر کو بھی پتہ چل جائے کہ میں اس کے گھر میں رہا اور اس کے گھر میں اس کے حرم میں خیانت نہیں کی. باقی میں اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتا، اس لیے کہ نفس تو برائی ہی کی طرف بلاتا ہے. ہاں جس پر اللہ کا خاص فضل ہو جائے وہی برائی سے بچ سکتا ہے، اس بات کا تذکرہ فرمایا. پھر وزیر خزانہ بن گئے، بلکہ وزیر خزانہ کا عہدہ طلب کیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے. ویسے اللہ کے نبی نے فرمایا عہدہ مانگنا نہیں چاہیے، اگر کوئی مانگتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہوتی اور اللہ کی طرف سے نصرت نہیں ہوتی. ہاں جب دیکھے کہ میرے اس عہدہ سنبھالنے سے واقعی مخلوق خدا کا نفع ہوگا، بھلا ہوگا، پھر اس ذمہ داری کو باوجود کتنی بڑی ذمہ داری ہو اسے لے لینا چاہیے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی بنیاد پر یہ ذمہ داری لے لی، اور وزیر خزانہ کی صفات ہی بتائیں کہ وزیر خزانہ کی بنیادی صفات یہ ہے، ایک تو وہ امانت دار ہو، ایسا نہ کہ وہ اپنا خزانہ جمع کرتا رہے، ایک تو یہ کہ وہ امانت دار ہو، اور دوسرا یہ کہ اس نظام سے واقف بھی ہو، اس نظام سے اس کا علم بھی رکھتا ہو، اور ان کی جسے کہیں کہ تمام معاملات سے واقف بھی ہو، یہ اس کی صفات ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. پھر اللہ کی شان قحط کا موسم آ گیا، اطراف کے اندر قحط سالے کے اثرات پڑنے لگے. کنعان سے بھائی آئے، انہیں پتہ چلا کہ مصر کا حاکم بڑا خدا ترس ہے، وہ لوگوں کو غلہ تقسیم کر رہا ہے۔ وہ مصر سے آئے 10 بھائی اور غلہ لینے کے لیے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں غلہ دیا، پہچان گئے کہ بھائی ہیں میرے، لیکن کچھ کہا نہیں، ان سے سارا تعارف کیا۔ انہوں نے کہا ہمارا ایک بھائی اور ہے بنیامین، وہ ابا کے پاس ہے، کہ آئندہ اسے بھی لے کے آنا تاکہ تمہیں غلہ ایک اونٹ اور بھی دوں گا۔ اور اپنے خادموں سے کہہ دیا ان کی جو پونجی ہے ان کے سامان میں واپس رکھ دینا تاکہ جلدی واپس آئیں نیا غلہ لینے کے لیے۔ اب جب یہ واپس گئے، ابا سے کہا ابا بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور یہ تاکہ غلہ ہم کچھ زیادہ ہی لے کے آئیں۔ اور جب سامان کھولا تو پونجی اور پیسہ بھی واپس مل گیا۔ کہا کتنا اچھا آدمی ہے، ہمیں غلہ بھی دیا، ہماری پونجی بھی واپس کر دی، اور ساتھ کہا کہ ابا اب تو اس کو بھیج دیں۔ ابا نے کہا ایسے ہی بھیج دوں جیسے پہلے یوسف کو بھیجا تھا؟ کہا نانا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر بھیج دیا ان کے اصرار پر، اور جب بھیجا آئے دوسری مرتبہ، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کیا کہ ان سب کو دو دو کر کے رات ٹھہرایا، اکیلا بنیامین یارواں رہ گیا، اسے اپنے پاس رات کو ٹھہرا لیا، اور انہیں اپنی ساری دل کی کہانیاں ایک دوسروں کو سنائی، وہ بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ پھر اللہ کے شان اللہ نے ایک تدبیر بتائی کہ انہیں اپنے پاس ٹھہرا دو، اور ان کا جسے کہیں کہ پیمانہ جس سے ناپ کے غلہ دیا جاتا تھا وہ انہی میں سے کسی کے سامان میں رکھ دیا گیا، بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ اور آخر جب وہ جانے لگے تو کہا بھائی کس نے پیمانہ اٹھا کے کون لے کے چل گیا؟ انہوں نے کہا ہم تو چور لوگ نہیں ہیں، ہم تو صرف غلہ لینے کے لیے آئے۔ جب تلاشی لی پہلے دوسرے بھائیوں کی، آخر بنیامین کی، تو بنیامین کے پاس سے وہ پیمانہ نکلا۔ اور ان کے اپنے ملک کے ہاں یہ تھا کہ جس کے پاس سے چوری کی، جسے کہیں کہ جس کے ہاں چوری پکڑی جائے سزا میں وہی پکڑا جاتا ہے، تو بنیامین ان کے قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ٹھہر گیا۔ ان بھائیوں نے بڑا اصرار کیا کہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، بنیامین کو چھوڑ دیں، ہم اپنے ابا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لیکن فرمایا اب تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب یہ چلے گئے، ابا کو یہ بات بتائی، ابا یوسف کے غم میں روتے رہتے آنکھیں سفید کر بیٹھے تھے، آنکھیں سفید کر بیٹھے تھے۔ ابا نے کہا جاؤ یوسف کو تلاش کرو، بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کافر لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا کرتے ہیں۔ یہ پھر مصر آئے تیسری مرتبہ اور اپنے گھر کی کہانی سنائی اور اپنی مجبوریوں کا تذکرہ کیا، اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ یوسف یہاں موجود ہے، بنیامین تو یہاں ہے، اس لیے دوبارہ وہ مصر آئے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ساری کہانی سنی بڑے افسردہ ہو گئے، اور ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ اب حاکم وقت کی زبان سے یوسف کا نام سنا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، یوں دیکھا یوسف، کہنے لگا انت یوسف، آپ یوسف تو نہیں ہیں، آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ کہا ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور میرا یہ بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ اور ایک ضابطہ بتایا، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ضابطہ بتایا قرآن نے، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو متقی بنتا ہے، جو صبر کرتا ہے، ایسے نیک کار کی اللہ نیکی ضائع نہیں کرتا۔ مشکلات آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، کھٹن مراحل آتے ہیں، لیکن اللہ انجام بہت اچھا کرتا ہے، انجام بہت اچھا کرتا ہے۔ یوں اللہ رب العزت نے پھر یوسف کو کیسے عزت نصیب فرما دی، ضابطہ فرمایا اور کہا جاؤ ابا کو لے کے آؤ اور میرے پاس سارے بھائی بھی آ جاؤ۔ چنانچہ ابا بھی آئے، سارے بھائی بھی مصر کے اندر آئے، اور ساتھ انہوں نے فرمایا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ سارے کے سارے آئے، اور جب آئے تو پھر سب نے ان کے سامنے سجدہ کیا، وہ تعظیمی سجدہ، جیسے ہمارے یہاں السلام علیکم ہے، پہلے سجدہ شریعتوں کے اندر تعظیمی سجدہ تھا۔ جب سجدہ کیا، حضرت یوسف فرمانے لگے ابا یہی وہ خواب کی تعبیر ہے، 11 ستارے سجدہ کر رہے، سورج چاند سجدہ کر رہے، یہی اس کی خواب کی تعبیر ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے پہلے قرآن کی آیتوں میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب بھائیوں کو بھیجا کہ ابا کو لے کے آؤ تو اپنی قمیض بھی دے دی، قمیض بھی دے دی، کہا ابا کے آنکھوں پہ یہ رکھنا، اور آنکھوں پہ رکھو گے تو اس کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ اللہ نے حضرت یوسف کو معجزہ دیا تھا۔ جیسی قمیض مصر سے نکلی تو ادھر حضرت یعقوب فرمانے لگے، جو ارد گرد لوگ بیٹھے تھے، اگر تم میرے بڑھاپے کی وجہ سے یہ خیال نہ کرو کہ بوڑھا، ہاں جسے کہیں کہ بھیکی بھیکی باتیں کر رہا ہے، اگر تم یہ نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کی شان ہے، کنعان کے کنویں کے اندر یوسف موجود ہیں، نبی کو خوشبو نہیں آئی، اور جب اللہ بتانا چاہتا ہے تو مصر سے قمیض چلی تو تو حضرت یعقوب کہہ رہا ہے مجھے خوشبو آ رہی ہے, اللہ ہے بچانا چاہے تو مصر سے خوشبو سنگوا دے اور نہ بتانا چاہے تو کنعان کے کنویں کے اندر موجود ہے, باپ نبی ہے بیٹے کے بارے میں پتہ کوئی نہیں. ہاں اسی کا تذکرہ فرمایا, جب پھر آ گئے تو سب نے سجدہ کیا, خواب کی تعبیر یہ ہو گئی. پھر اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا, یہ سارا تذکرہ نبی کی زبان سے, تو خود نبی کی زبان سے اس کا تذکرہ کرنا نبی کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے, اسی بات کا تذکرہ فرمایا. پھر آگے سورہ رعد ہے جس کے شروع میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے, اللہ کے بڑائی کا تذکرہ ہے, پھر آخرت کا تذکرہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا, ہم کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے. پھر اللہ حق کی طرف, جنت کی طرف بلاتا ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا کہ جو نیکی کرتے ہیں وہ اس کا بدلہ بھی پاتے ہیں, اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہیں جانے کی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب.